السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. سورہ کہف کی ابتدائی دو آیات اس وقت تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. موجودہ حالات اور جو کچھ بھی اس وقت صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہ بات بارہا کہی جاتی ہے. حالات تو خیر کوئی بھی ہوں، دور کوئی بھی ہو، امن ہو یا جنگ ہو، ایک مسلمان کی اور مسلمان امت کی کامیابی تو صرف ایک ہی شے میں ہے، اور وہ ہے قرآن، قرآن سے جڑنا. لیکن بہرحال بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی بات کی اہمیت بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، مزید اجاگر ہو جاتی ہے. اس وقت جو حالات ہیں ایک عجیب سی کیفیت ہے، بے یقینی سی، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون چاہ کیا رہا ہے اور کون کر کیا رہا ہے، کہاں پر ہمیں مصروف کروایا جا رہا ہے، کہاں سے ہمیں غافل کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، دکھایا کیا جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. یہ سارے وہ سوالات ہیں کہ جس میں بہرحال اس وقت حتمی طور پر کوئی بات بھی نہیں کہی جا سکتی. عجیب دور ہے. سارے سیاسی تجزیے، بلکہ میں تو عرض کروں گا کہ اس وقت جو جتنے زیادہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے نا کہ حالات یہ ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. یقین کے ساتھ کسی بات کو کہنا اس وقت واقعتاً، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں دور فتن کی، آخری دور کی، قیامت کے قریب کے جو احوال ہیں، سارے ایک ایک کر کے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ فتنے ہمارے سامنے ہیں، یہ دجل ہمارے سامنے ہے، یہ دجالیت جو اس وقت پوری طرح سے گھیرے میں لے چکی ہے انفرادی سطح پر بھی ہر انسان کو، اور اجتماعی سطح پر بھی تمام قوموں کو، ملتوں کو، ریاستوں کو، ملکوں کو، جو بھی کہہ لیں. حقیقتاً اس وقت نہیں سمجھ آ رہا کہ کون مارنے والا اور کون مرنے والا، کون ظالم اور کون مظلوم. بہرحال یہ ہے کہ شاید یہی وہ دور ہے کہ جس کے حوالے سے بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کو پڑھنے کی ترغیب و تشویق فرمائی تھی. سورہ کہف تو صحابہ کرام بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے، بلکہ یہ تک بات آتی ہے کہ پچھلے دور میں، قرون اولی میں، اگر کوئی شخص سورۃ الکہف پڑھنا بھول جائے یا اس سے بہرحال غفلت ہو جائے تو اس کے مسلمان ہونے پر شک کیا جاتا تھا. جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا اس طرح سے ہمارے اسلاف نے اپنے معمول میں رکھا تھا کہ کبھی اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو گویا ایسی کیفیت ہو گئی کہ بھائی کوئی اتنا بڑا فرض چھٹ گیا کہ اب جو ہے وہ اسلام جو ہے خطرے میں پڑ گیا ہو، ایسے زیادہ اہتمام کے ساتھ. آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے تو بہرحال اس شے کو بالخصوص بالکل ہی ترک کیا ہوا ہے، اور اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات جو کچھ بتائے ہیں یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور ان حالات میں اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا تو بہرحال ایک فیز ہے، ابھی ہے کل نہیں ہوگا گزر جائے گا، بظاہر دنیا میں ہم کامیاب نہ بھی ہو سکیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا اطمینان یہی ہے، ایمان امن سے بنا ہے اور سب سے بڑا امن ایک مسلمان کے پاس، ایک کلمہ پڑھنے والے کے پاس یہی تو ہے کہ کوئی بات نہیں بھائی، دنیا میں بظاہر کوئی شاید جو نظر آ رہی ہو اس کا مطلب کچھ بھی ہو، میں تو عمل کروں اپنے ایمان کے مطابق، ٹھیک ہے غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، ایمان کے مطابق عمل کیا ہے تو آخرت مل جائے گی، دنیا ملے نہ ملے پرواہ بھی نہیں ہے، دنیا مل بھی جائے گی تو کتنی دیر کے لیے ہوگی، کتنے دن کے لیے ہوگی، تو لہٰذا اصل شے تو آخرت ہے، وہ مل جائے تو بس سب کچھ مل گیا، تو الحمدللہ یہی امن ایک مسلمان کو حاصل ہے اور یہی اطمینان اگر اسے مل جائے تو یہ حالات ہوں یا اس سے بھی زیادہ برے حالات ہوں، کیونکہ حالات بتا رہے ہیں اور جو کچھ احادیث میں وارد ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے آنے والے حالات مزید اور خراب ہوتے جائیں گے، ایمان کو بچانا اس سے بھی زیادہ مزید مشکل ہوتا چلا جائے گا، تو لہٰذا اس وقت میرے اور آپ کے لیے بحیثیت مسلمان امن کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کو اور سنت رسول کو تھام لیں اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب آ جائیے کہ اس ایمان کو اس دور کے اندر کس طرح سے بچایا جائے، یہ ہے وہ موضوع جو سورہ کہف کا موضوع ہے، میں ایک جسارت کر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، قرآن تو نازل ہوا آج سے 1400 سال پہلے، مکمل ہوا الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن نازل ہوا ہے قیامت تک کے لیے، قیامت سے پہلے جو آخری انسان پیدا ہوگا اس دنیا میں اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان صرف اور صرف کس میں ہے، قرآن میں ہے، تو ایسا تصور بھی نہیں ہم لائیں ذہن میں کہ قرآن نے جو کچھ بھی بات کی ہے وہ تو آج سے 1400 سال پہلے کے حالات کے مطابق کی ہے، اور آج کے حالات یا آج سے مثال کے طور پہ 1400 سال بعد کے حالات کا قرآن سے کیا لینا دینا، معاذ اللہ، قرآن تو قیامت تک کے لیے روشنی دکھانے آیا ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ تمہارے آنے والے جتنے بھی حالات ہیں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل وہ کس میں ہے، قرآن میں ہے، تو میں جو جسارت کی اور میں نے ہمت کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر اس اینگل سے دیکھیں تو سورہ کہف تو نازل ہی اس دور کے لیے ہوئی جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ دور ہے جس میں دجل، جھوٹ، فریب، دھوکا، دجل کہتے کس کو ہیں، دجل کے سادہ معنی جھوٹ بھی ہیں دھوکا بھی ہے، دجل عربی میں اس میکینزم یا پروسیس کو کہا جاتا تھا جس میں کسی دھات پر سونے کا پانی چڑھایا جائے، آج بھی یہ عمل ہوتا ہے ہم جانتے ہیں، یہ جو آرٹیفیشل جولری جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی دھات ہے سستی سی کوئی ہے، پیتل ویتل ہے جو کچھ بھی ہے ایکس وائی زیڈ، اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو دیکھنے والے کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز گولڈ یا سونے کی ہے، دیکھنے میں وہ شے کچھ اور ہے لیکن حقیقتن میں وہ شے کچھ اور ہے، یہ ہے اس لفظ دجل کی بنیاد، اس کا اوریجن، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو لے کر ہمارے سامنے رکھا ہے، اسی سے بنا ہے دجالیت، جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی شے نظر کچھ آ رہی ہے اور اصل میں ہے وہ کچھ اور، اور اس وقت دجالیت پوری طرح سے وارد ہو چکی ہے، درجہ بدرجہ ہوا یہ سارا معاملہ، لیکن اس دور میں بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں، بالخصوص یہ جو میڈیا وار کا جو دور جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ ففتھ جنریشن وار، میڈیا وار اور نہ جانے کون کون سے نام اس کو دیے گئے، آج ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون تھما کر اس کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے میڈیا کے ساتھ، ہر آدمی ایک کلک کرتا ہے اور خبریں دیکھ لیتا ہے، تبصرے سن لیتا ہے، نہ جانے کون کون سے دنیا جہان کے اس کے پاس یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اور ہمیں عادی بنا دیا گیا ہے ہر الٹی سیدھی آنے والی خبروں کو مان لینے کا، پینک پھیلانے کے شوقین بن گئے ہم، خبروں کو بغیر تصدیق کے مان لینے اور منوانے کے شوقین بن گئے ہم، ہمیں مزہ آنے لگا ہے اس سارے کھیل میں، تفریح سمجھنے لگے ہم ہر شے کو، دنیا تک تو بات ٹھیک تھی دین کو بھی تفریح بنا لیا ہم نے، نتیجہ تن اللہ کی رحمت سے بھی دور ہیں اور عذابات کا شکار ہیں، بہرحال یہ کہ جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میڈیا وار میں جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہمیں دکھایا جاتا ہے 99% یا شاید اور آگے چلے جائیں 99.99%, 99.99% سب جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. اور ہم اس سارے جھوٹ کو دیکھ کر اپنے افکار, اپنے جو بھی کہہ لیجئے نظریات, اور بدقسمتی سے ہمارے عقائد پر بھی اب ان جھوٹوں کا اثر, جھوٹ چیزوں کا, جھوٹ باتوں کا اثر ہونے لگا ہے. نہ جانے کس کس طرح کے. اب یہ اے آئی کا زمانہ جو اب شروع ہو چکا, جس کے مظاہر اب سامنے آنے شروع ہو گئے کہ آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے, اب ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص نے بیٹھ کر بات کی ہے, اور بات کرتے وقت کی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر دی گئی ہے. وہ شخص بھی کوئی جانا پہچانا ہو سکتا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور وہ آپ سے بات کر رہا ہے, بڑا کلیئر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اور پتہ یہ چلا کہ جناب یہ سارا کیا ہے, اے آئی کا کمال ہے, جھوٹ ہے, نہ یہ وہ صاحب ہے نہ ان صاحب نے یہ بولا ہے. اب یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں, اب اس سے آگے کے اسٹیپس جو بتائے جا رہے ہیں وہ تو اور بھی خطرناک ہے. نہ جانے کہاں سے کہاں بات کو پہنچایا جائے گا, کس کس طرح سے یہ دجل, یہ جھوٹ, یہ فریب ہمارے اوپر حاوی ہوگا, اور کس کس طرح سے اس چیز کو ہمارے اوپر مختلف زاویوں سے لا کر ہم کو استعمال کیا جائے گا. یہی تو ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری احادیث میں مجھے اور آپ کو خبردار کیا ہے, کس کس طرح سے. بلکہ صرف اللہ کے نبی نے نہیں, بلکہ اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق ہر نبی نے, ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا ہے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. اور صحابہ اور صحابیات کے بارے میں تو بات آتی ہے کہ وہ دجال کے تذکرے پر کانپ جاتے تھے. ہمیں امیون کر دیا گیا, ہم تو اس بات کو مکھی کی طرح کوئی اڑا دیتے ہیں بس ٹھیک ہے. یہ اتنی خطرناک یہ کیفیت ہے, یہ فتنہ تمام فتنوں میں بڑا فتنہ ہے, جو انسان سے اس کا ایمان چھین لے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک شخص بڑی جامد ہے, بڑی ٹھوس اپنی دلائل کی بنیاد پر, اور اپنے اندر بڑے اطمینان کے ساتھ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور بدقسمتی سے وہ اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے ہاں جو لسٹ ہے مسلمانوں کی اس میں نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ہے اس دجالیت کے دور کے فتنوں کا ایک کہہ لیجئے کہ فتنہ یا ایک اس کا نتیجہ. اپنے ایمان اور عقیدے کو کھو چکا ہے لیکن سمجھے بیٹھا ہے کہ میں بڑا جناب پکا سچا مسلمان ہوں. اس دجالیت کے دور کی سب سے بڑی جو مصیبت ہے, اس فتنے کی سب سے بڑا جو ہتھیار ہے, وہ ہے مادہ پرستی, مال پرستی, دنیا کے اسباب پر بھروسہ کرنا اور انہی کو سب کچھ سمجھنا, میٹیریلزم جسے انگریزی میں کہتے ہیں. اور پوری سورہ کہف کو پڑھتے چلے جائیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوری سورہ کہف اسی ایک فتنے کے خلاف دلائل جمع کرتی ہے اور تیار کرتی ہے انسان کو. یہ جو بات آئی کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ بھئی جو سورہ کہف پڑھے جمعے کے دن وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا, تو فتنہ دجال کا حاصل کیا ہے؟ مادہ پرستی ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مادہ میرے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے اصل میں جس سے کہ دنیا چل رہی ہے, یہ طاقت ہے, یہ سٹیٹس ہے, یہ مال ہے, یہ رتبہ ہے, یہ اختیارات ہیں, یہ تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کہ جن کے ذریعے میرے معاملات چلیں گے, میرے مسائل حل ہوں گے. اس مادہ پرستی کو اگر ایک اور انداز میں سمجھیں تو یہ روحانیت کی ضد ہے. روحانیت نام کی شے کو تو ہم نے بالکل کہیں پیچھے چھوڑ دیا, ہمیں یاد بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوا کرتی تھی. ہاں معذرت کے ساتھ اس روحانیت کے نام پر کچھ رٹے رٹائے اعمال ہیں کہ جن کو ہم نے اپنا لیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا, اتنی دفعہ وہ پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا. پڑھنے والے کو پتا نہیں ان میں کیا پڑھ رہا ہوں, نہ اس کو اس کا مفہوم پتا, نہ اس کی سمجھ, نہ اس کے یعنی کسی انداز میں بھی. بار بار میں نے مثال دی ہے, کئی مثالیں ہیں, لیکن یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ ابھی یہ جو حالات چل رہے ہیں بارڈر پہ, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ پاک انڈیا کا جو بھی ہو رہا ہے اس کو میں کیا اس پر تبصرہ کروں. لیکن میں جو بات, میرا اس وقت موضوع ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس دجل کے اندر ہم کس طرح سے اپنے دین کو بھی کمپرومائز کر چکے ہیں, کہ میسیجز چل رہے ہیں کہ بھائی پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے، لہذا آیت کریمہ کا ورد کریں، ٹھیک ہے، آیت کریمہ کا ورد کریں، اور اس میسج کو جناب وہ لائکس بھی مل رہے ہیں اور فارورڈ بھی ہو رہا ہے، اور میں تو ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی مجھے اس خطاب کے بعد مارنے نہ دوڑ پڑے. آیت کریمہ جس آیت کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا. اور یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی جب ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر عالم اسباب میں اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تھا. یہ ناراضگی کا اظہار اللہ رب العزت نے اپنے رسول سے کیا، اور ناراضگی کی بنیاد یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول تھے حالانکہ، لیکن ایک معمولی سی خطا، معمولی سی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو اس بات کو شاید کسی خاطر میں بھی نہ لائیں، لیکن بہرحال جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کی معمولی خطا بھی وہ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے. اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی کو، اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، اور اپنے تئیں یہ سمجھا کہ وقت آ گیا ہے، حالانکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں تھا، ابھی ان کو رکنا چاہیے تھا، بہرحال نکل گئے. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور پھر معاملہ کیا ہوا کہ وہ جلیل القدر رسول ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، یہ رسول کوئی عام لوگ تو نہیں ہوتے معاذ اللہ، ان کے رتبے، ان کے فضائل، ان کے مرتبے ظاہر سی بات ہے، لیکن بہرحال اللہ نے اس بات کو پکڑ کا ذریعہ بنایا اور یہ سارا معاملہ ہوا. اب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو احساس ہوا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، اپنی خطا کے اظہار کے لیے اور اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ دعا پڑھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معنی کیا ہے اس کے؟ اے اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہوں جو ظالموں میں سے ہوں. یہ اس کا ترجمہ ہے. مطلب کیا بنا اس کا؟ کہ یا اللہ اس وقت مجھ پر جو حالات آ رہے ہیں، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ میرے قصور کی وجہ سے ہوا ہے، یہ خطا میری ہے. یا اللہ تو پاک ہے. تو پاک ہے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس میں تیرا کوئی وہ نہیں ہے معاملہ کہ میں یہ سمجھوں کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر یہ کیا وارد کر دیا، مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا. ہمارا تو وطیرہ یہی ہے، ہم ذرا سی اتنی سی کانٹا بھی چپتا تو بلبلا اٹھتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میں ہی کیوں اس مصیبت میں ہوں، میرے ساتھ ہی کیوں بیماریاں ہیں، میرے ساتھ ہی کیوں. یعنی ہمارا تو یہ عالم ہے نا. تو یہ اللہ کے رسول ہیں اتنے بڑے، ان کو احساس ہو گیا تو فوراً اظہار کیا اس بات کا کہ یا اللہ یہ جو اس وقت سزا مجھے مل رہی ہے، یہ میرے قصور کی سزا ہے، یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، یہ میری خطا، میری غلطی ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں ظالموں میں سے، میں ہوں خطا کاروں میں سے، میں ہوں گناہ گاروں میں سے، یہ میرے گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں آج اس کیفیت سے گزر رہا ہوں. یا اللہ یہ معافی مانگ رہا ہے ایک اللہ کا بندہ اپنے اللہ سے، اپنے قصور، اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بیک گراؤنڈ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جب یہ دعا مانگی ہے تو اللہ نے قبول فرمائی ہے. دعا سکھانے والا بھی اللہ ہے، ظاہر ہے دعا سکھانے والا تو اللہ ہے. اپنے رسولوں کو دعائیں اللہ نے سکھائیں اور ہمیں بتا دیا گیا. اب جب حالات خراب ہوں، جب مصیبت آئے، جب غم آئے، جب کوئی عذاب کی کیفیت محسوس ہو، ایسے میں اس آیت کا پڑھنا الحمدللہ. لیکن پھر وہی بات سمجھیے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس آیت سے مطلب کیا نکل رہا ہے بھائی؟ اپنے قصور کا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ کی پاکی کا بیان کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے سر جھکا کر توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی طرف پلٹنا اور اس بات کا گویا اعادہ یا عزم کرنا کہ اللہ اب نہیں کریں گے غلطی، اب قصور نہیں ہوگا ہم سے، ہم سے جو غلطی ہو گئی معاف فرما. یہ ہے نا بھائی. اب جناب علی اس کا ہم نے کیا نکالا ہے ورژن؟ ہم نے یہ نکالا ہے کہ جی وہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے، لہذا 100,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے. بھائی چلو بھائی بیٹھ جاؤ سب کے سب اور گننا شروع کر دو، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. تو گویا یہ آیت کریمہ ہم پڑھیں گے اور ایک بم آسمان سے آئے گا اور انڈیا پہ گر جائے گا اور اس کا نقصان ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی بھی غزوہ بدر میں میدان میں آنے کے بجائے مدینے میں بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھ لیتے، غزوہ احد میں بھی یہی کر لیتے تو اتنا نقصان نہ ہوتا جو ہوا معاذ اللہ. اپنے اعمال تو دیکھیں ہم، اپنے کرتوت تو دیکھیں ہم، اپنی حرکتیں تو دیکھیں ہم. یہ جتنے حالات اس وقت ہمارے اوپر ہے، میں بار بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں، دس بار کہہ چکا ہوں، دس بار کہوں گا، سو بار کہوں گا، یہ جو حکمران ہیں ہمارے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. یہ جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ابلتے ہوئے گٹر، کچرے کنڈیاں، بجلی کے لوڈ شیڈنگ، گیس کا نہ ہونا، پانی کے لیے بلبلانا، یہ سب عذاب ہیں اللہ کے، جن کی بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ سب بتایا، تمہارے اعمال تمہارے اوپر حکمران ہوں گے. یہ نا اہل حکمران، یہ دشمن ہیں ہمارے، جو ہم پر عذاب کی صورت مسلط کیے گئے ہیں باقاعدہ، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری حرکتوں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. بے ایمان ایک نمبر کے ہم، بد دیانت ایک نمبر کے ہم، ایک دوسرے کا مال کھانے میں پیش پیش ہم، بد کردار ترین قوم ہم بن چکے، بد اخلاق ترین قوم ہم بن چکے. ہم نے تو مذہب کو نہ چھوڑا، مذہب کے نام پہ لوٹ لوٹ کر لوگوں کو کھا رہے ہیں. دین تو چھوڑیے، دنیا تو چھوڑیے، کس لیول پہ جا کے ہم بات کو لے جا چکے، اللہ کے نام پر لوگوں کو لوٹ کر کھا رہے ہیں. ہم وہ بدترین قوم ہیں اس انسانی تاریخ کی. اس قرآن کو ترک کیے بیٹھے ہیں، اس قرآن کے ساتھ جو سلوک آج ہم کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ جو سلوک آج ہم کر رہے ہیں، کل تو ہمارا گریبان ہوگا، پوری دنیا کے انسانوں کے ہاتھ ہوں گے کہ یہ تھے یا اللہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے یہ حرکتوں کی وجہ سے ہم مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے ہمیں متنفر کر دیا اسلام سے اور قرآن سے، یا اللہ یہ قصوروار ہے ان کو پکڑ، ہم قصوروار نہیں ہے کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے. تو بھائی بہرحال بات دور نکل گئی، میں جس نقطے پر لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس دجالیت کے دور میں ایمان بچا لینا، کیونکہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے. یہ ایمان اگر بچے گا تو بچت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایمان اگر نہیں بچے گا تو بھول جائیے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی بھلائی ہمارے حصے میں آئے گی. کیونکہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، انہیں ہم کافر کہتے ہیں. کافر کا معاملہ بڑا سیدھا ہے، سمجھ لیجئے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ نہیں، ایک سے زیادہ موقع پہ یہ بات سمجھائی، قرآن بھی ہمارے سامنے یہ اصول رکھ دیتا ہے، کافر کے لیے دنیا ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اللہ کے نبی کا ارشاد. کافر ہو گیا ایک شخص، اب دنیا میں اس کے لیے مزے ہیں، آسانیاں ہیں، کرے ترقیاں، بنائے اونچی بڑی بڑی عمارتیں، اڑے پھرے جہازوں کے اندر، کیونکہ کافر ہے. اللہ کا بندہ تو ہے نا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے دنیا میں جی لے پھر جتنا تجھے جینا ہے، آخرت میں پھر جہنم ہے، آگ کا عذاب ہے. بڑا کلیئر معاملہ ہے، بڑا کلیئر. اب مسئلہ کہاں اٹکتا ہے؟ مسئلہ وہاں اٹکتا ہے کہ جس آدمی نے ایمان کا دعویٰ کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، جب دعویٰ کر دیا یا کلمہ پڑھ لیا، اب یہ کافر تو نہیں رہا، ہے نا بھائی، کافر تو نہیں رہا. اب پھر کیا ہوگا؟ اب اس کی ترقی مشروط ہے ایمان کے ساتھ. اب اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی مزے کرے دنیا میں، اونچی عمارتیں بنا کر، تفریح کر کر، عیاشیاں کر کر، اور جو بھی ترقی کے ہمارے ذہن میں جو ترقی کے نظر آتی ہیں، چکا چوند جس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، بکواس، وہ بھی بہرحال کئی بار بات ہو چکی ہے، پھر بات کریں گے جب موقع ملے گا کہ ترقی کہتے کس کو ہیں. یہ ان کی چکا چوند دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں بڑی ترقی کر گئے ہیں، ذرا جا کے دیکھا تو صحیح وہاں فیملی نظام کا کیا حال ہے، وہاں باپ بیٹی کیا کر رہے ہیں، وہاں بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، وہاں پر عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ذرا جا کے دیکھے تو صحیح اس فیملی نظام کے اندر، جا کس طرح سے جرائم ہیں وہاں پر، کس لیول کے. بہرحال وہ موضوع الگ ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص کلمہ پڑھ لے گا، اب اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضے ادا کرے، تب تو اس کو ملے گا امن، سکون، اطمینان، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر یہ اس پر عمل نہیں کرے گا جو یہ منہ سے کہہ رہا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا نا سورہ صف میں، کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، اللہ کو سخت نہ پسند ہے یہ بات کہ جو تم کہو اور وہ کرو نہیں. بنی اسرائیل کے علماء پر اللہ کا جو غضب نازل ہوا، قرآن ہمارے سامنے رکھتا، بنیاد یہ تھی کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، خود اپنے لیے جو چاہے آسانی کی ہوئی ہے. اور یہ آج پوری امت کا ہماری حال ہے، اس دنیا میں تو مسلمان کہلائے جائیں گے لیکن آخرت میں پھر تیسری کیٹیگری بنائی جائے گی منافق، اور وہاں لے جا کر ان کو کھڑا کیا جائے گا. اور اس منافق بدبخت کی کیفیت یہ ہے کہ نہ دنیا کا ہوتا ہے نہ آخرت کا ہوتا ہے، یہ ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوتا ہے. کافر تو دنیا میں مزے کر گیا، مومن آخرت میں مزے کرے گا انشاءاللہ اللہ کی جنت میں. یہ منافق نہ دنیا کا نہ آخرت کا، اور معذرت کے ساتھ یہ وہ کتا ہے کہ جو زبان لٹکائے لٹکائے پھرتا رہتا ہے، پیٹ بھرا ہو تو بھی جا کر منہ مارتا رہتا ہے، ہر جگہ سونگتا رہتا ہے، ہر چیز کو، اس کو چین نہیں ہے، اس کو اطمینان نہیں ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو اطمینان نہیں ملتا. یہ ہے اس وقت جو آج ہماری کیفیت ہے، ہم کہاں سے اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں. اپنے اعمال دیکھیں ہم. بہرحال بات پھر لمبی ہو گئی، میں جو بات اب رکھنا چاہ رہا ہوں، جو بنیادی نقطہ رکھنا چاہ رہا ہوں، ایمان کو بچانا ہے اگر تو ایمان کو بچانے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہے. یہ کوئی معذرت کے ساتھ الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہیں جو بچپن سے ہمیں سنا سنا کے ایک عجیب دنیا میں دھکیل دیا گیا ہے، ان ریئلسٹک دنیا. یہ حقیقت کی دنیا ہے، یہ پریکٹیکل لائف ہے. یہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آئے گی ہمارے اوپر، کوئی بجلی نہیں کڑکے گی بھائی، کوئی تعویذ نہیں ملے گا جیسے ایسے کر کے پئیں گے اور نمازی بن جائیں گے اور روحانیت کے مدارج طے کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا بھائی، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک صاحب کرامت نے یوں دیکھ لیا تو دل کی دنیا بدل گئی اور اس کے بعد ہم بھی اللہ کے ولی بن گئے. یہ سب باتیں بس محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی اگر راتوں کو جاگے ہیں اور راتیں ان کی تہجد پڑھتے گزری ہیں تو کیا ہم نے احادیث میں نہیں پڑھا کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے؟ پڑھا ہے نا بھائی. تو ہم کون سی روحانیت کے انتظار میں ہیں بھائی، کون سے معجزوں کے انتظار؟ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں رات کی نماز میں اور پاؤں مبارک آپ کے سوج گئے ہیں. یہ سوجنے کا مطلب کیا ہے؟ تھکن ہے نا، تکلیف ہے نا. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے مشقت میں راتوں کی نمازوں میں تکلیف اٹھا رہے اور ہم پتہ نہیں کس دنیا میں کہ ہمیں کون سی روحانیت مل جائے گی ٹرانسفر ہوتی ہوئی، اور ہمارا پتہ نہیں کون سے مدارج طے ہو جائیں گے کہ میں اللہ بھی معاذ اللہ جو ہے وہ بلا لے گا اپنے پاس. محنت، مشقت، عمل، 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 عمل. نمازیں ہم سے پانچ پوری ہو نہیں رہی، آگے تو بات ہی چھوڑ دیجئے، آگے کیا کریں گے ہم؟ اس دین کے تقاضوں کو کیا نبھائیں گے ہم؟ تو ایمان بچانا ہے تو ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنا پڑے گا. اس کے سوا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے بھائی، کوئی دوسری شے نہیں ہے کہ کہو جی ایمان بچانے کا کوئی اور طریقہ ہے. عمل ہے بھائی، سیدھی سی بات. بہرحال یہ کہ ایمان کو بچانے کے لیے عمل اور یاد دہانی، اور آج کے دور میں بالخصوص ایمان کو بچانا ہے تو ایک شے کی نفی کرنی پڑے گی، اور وہ شے ہے مادہ پرستی، اسباب پرستی. جب تک پوری طاقت کے ساتھ اس کی نفی نہیں کریں گے ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اس دنیا کے جانور بنے رہیں گے. ہمیں پوری شدت سے نفی کرنی پڑے گی، ہمیں مال، دولت، پیسہ اپنے پاؤں کے نیچے دبانا پڑے گا، حکارت کرنی پڑے گی مال و دولت سے. آپ کو شاید یہ باتیں عجیب لگ رہی ہوں کیونکہ ہمیں تو کلمہ بچپن سے یہ پڑھایا گیا ہے کہ کامیابی کا مطلب ہے مال کمانا. ہمیں تو بچپن سے شاید شعور کی دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا، اس وقت سے ہی اسکول بھیجتے وقت ہی اما ابا نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا بڑا آدمی بننا ہے تجھے. اور بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ پیسہ کمائے. ہمارے ہاں اما ابا اپنے بچے کے لیے ڈاکٹر بننے کا خواب اس لیے نہیں دیکھتے بھائی کہ یہ ڈاکٹر بن کے دکھی انسانیت کی خدمت کرے گا، یہ تو لطیفہ بن گیا. وہ تو خواب ہی اس لیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے گا. کیوں بنے گا بھائی؟ نوٹ چھاپے گا، پیسہ کمائے گا. لوجیکل بات ہے. کوئی 100, 200, 400, 1000 میں سے کوئی ایک لا دیں، کہیں کو بتا دیں مجھے کہ بھئی میں اپنے بچے کو ڈاکٹر اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر بنے گا اس کو کسی گاؤں دیہات میں بھیج کر کسی ڈسپنسری میں اور بولوں گا بیٹا فری علاج کرنا ہے تو نے لوگوں کا، کم سے کم پہ گزارا کر کے، ایک وقت کھانا ایک وقت بھوکا رہنا لیکن لوگوں کا علاج کرنا ہے. بھائی کوئی مائیکل لال تو دکھا دے لا کے مجھے. میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بچپن سے کلمہ پڑھایا مال کماؤ، مال کماؤ، مال کماؤ، بڑا گھر بناؤ، گاڑی تمہارے پاس ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، پیسے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، یہ کلمہ ہے ہمارا. ہم اس زوم میں ہیں کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معذرت کے ساتھ الفاظ سخت ہیں لیکن سمجھیے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، معبود وہ ہوتا ہے جس پر توکل کیا جائے، جو تمام، جو مسبب الاسباب ہو، جس کے اختیار میں سارے فیصلے ہوں، جس کے کرنے سے ہو. ہم نے جب یہ سارا اختیار پیسے کو دے دیا تو ہمارا کلمہ تو بدل گیا بھائی، ہمارا کلمہ تو عملی طور پر ماذا اللہ یہ ہے کہ جو بھی ہے یہ پیسہ ہے، یہ دولت ہے، یہ جتنے مسئلے ہیں، ہم یہ جملہ بڑی حسرت سے کہتے ہیں نا بھائی، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ ہو جاتا، پیسے ہوتے تو وہ ہو جاتا. اور ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں یہ بات، تو دماغوں کے اندر اس طرح سے یہ بھوسا بھر چکا ہے کہ اس کو نکالنا مسئلہ بنا ہوا ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ کماؤ. اور میں عرض کر رہا ہوں، جتنی شدت سے اس کو رد کریں گے اتنا دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. صحابہ نے یہی کیا تھا، صحابہ نے اسی شے کو ٹھوکر میں رکھا تھا بھائی. حضرت عمر نے اگر رات کو بھیگی ہوئی باسی روٹی صبح پانی میں بھگو کر کھائی ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ چٹائی کے نشان آپ کے جسم اتھر پر پڑ رہے ہیں، یا خلفاء راشدین کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، صحابہ کرام کی ہم نے زہد تقویٰ کی مثالیں پڑھی ہیں، ہمارے اسلاف کی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، کون سے ہمارے وہاں پر ہمیں ملتی ہے ایسی بات کہ جائیدادیں بنانا اور گھر بنانا اور نہ جانے کیا کچھ کرنا. پیسہ اور مال اور دولت، لہذا اس کو رد کریں گے، اس کو ٹھکرائیں گے، کم سے کم پہ گزارا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی. ایک وقت کھانا کھائیں ایک نہ کھائیں بھائی، بھوکا رہیں، روزہ رکھیں. یہ باتیں اجنبی لگتی ہیں ہمیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا تھا تو دنیا ان کے قدموں میں آئی تھی، انہوں نے دنیا کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر میں رکھا تھا، ان کے سر کا تاج بن گئے وہ دنیا کے. ہم نے دنیا کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے تو ہم مصیبت بنے ہوئے، اس کے پاؤں کی ٹھوکر آج ہم بنے ہوئے ہیں، ہمیں لڑکاتی پھر رہی فٹ بال بنے ہوئے ہیں ہم، وہ ٹھوکر ادھر سے مارتی ادھر آ جاتے ہیں، وہاں سے کک مارتی ادھر آ جاتے ہیں. نہ کوئی ہمارا اصل ہے، نہ کوئی مقصد زندگی ہے، عجیب حیوانی زندگی ہے. صبح سے شام تک کماؤ کھاؤ کماؤ کھاؤ کماؤ کھاؤ میں لگے ہوئے بس. لہذا اس کا رد کرنے کے لیے مادہ پرستی، اسباب پرستی، مال پرستی، ظاہر پرستی، قرآن کا آغاز دیکھیے جو ہو رہا ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ میں، جہاں متقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے. یہ ساری ظاہر پرستی کی نفی ہے جہاں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے روحانیت کا آغاز ہوتا ہے. ہم نے اس روحانیت کو پریکٹیکل لائف سے نکال دیا، اب تو مذاق اڑاتے ہیں ہم معاذ اللہ. جب کوئی روحانیت کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں میاں عملی بات کرو، پریکٹیکل بات کرو. پریکٹیکل دنیا میں یہ باتیں نہیں چلتی ہیں بھائی، یہ مثالیں دیتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو، یہ باتیں کرتے ہیں ہم آپس میں معاذ اللہ. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری کیفیت دیکھ لیں آپ، صدیوں سے لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے اسٹیٹس بنانے کے لیے، مال کمانے کے لیے. کما لیا مال ہم نے؟ سیدھی سا سوال ہے نا میرا. آج بڑے بڑے دانشور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ترقی کرنی ہے تو بھائی یہ سائنسی ترقی کرنی پڑے گی، یہ بنانا پڑے گا. تو صدیوں سے اسی کوشش میں لگے ہوئے ہو نا بھائی، لگے ہوئے ہو، بنا لیا، بنایا. اللہ کو بھی ترک کیا، اللہ کے دین کو بھی ترک کیا، مسلح کو ترک کیا، روحانیت کو ترک کیا، اسی دوڑ میں لگے ہوئے. کامیاب ہوئے نہیں ہوئے نا، یہی تو بات سمجھنے کی ہے. صحابہ نے کون سے دوڑ میں اپنے آپ کو لگایا تھا؟ روحانیت کی دوڑ میں. اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کیا تھا، اللہ نے یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھما دیا، جو اسباب جس کو ہم کہتے ہیں. ہم نے اللہ کو اور اللہ کے دین کو، روحانیت کو ترک کر کے ان کے پیچھے دوڑ لگائی تو نہ ہمارے ہاتھ ترے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، عجیب کیفیت میں. سورہ کہف کا مطالعہ، اور سورہ کہف کا مطالعہ بھی ایسے نہیں کہ جس طرح آج ہمارا ایک انداز ہے، جو آیت کریمہ کی بھی میں نے مثال دی، نہ سمجھ آ رہا ہے نہ پتہ چل رہا ہے، بس ایک گزار رہے ہیں. یہ تو قرآن ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو تو دیکھنا ثواب ہے، اس کو چھونا ثواب ہے، اس کو چومنا ثواب ہے، اس کو پڑھنے کی نیت کرنا ثواب ہے، بغیر پڑھے صرف ایسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں ثواب ہے بھائی، اس پر انگلی پھیروں اس کا ثواب ہے، اور اس کو پڑھوں تو کیا ہی بات ہے، ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بحث یہ ہے ہی نہیں کہ قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، بالکل ملے گا، ہر حرف پہ دس دس نیکیاں ملیں گی، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. لیکن کیا صرف ثواب کمانے کے لیے قرآن بھیجا گیا تھا؟ اور کیا صرف محض ہر حرف پہ دس نیکی کا حصول یہ واحد مقصد تھا قرآن کے نزول کا؟ یہ ہے سوال. اللہ کے نبی نے کیا صحابہ کرام کی جماعتیں بنا کر سب کو قرآن خانی پہ لگا دیا تھا کہ بیٹھ جاؤ یہاں پر اور سب جتنے مسلمان ہو رہے ہیں بیٹھتے جاؤ اور ہر حرف پہ دس نیکیاں مل رہی ہیں، بس قرآن ختم کرو بیٹھ کے؟ ایسا ہوا تھا؟ بات کو سمجھیے، قرآن تو یہ یہ کنجی ہے، یہ چابی ہے دنیا کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی، اس میں ہدایت ہے، اس میں وہ سارے راز ہیں، جن کو پالیں گے تو یہ دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ اور پھر آ جائیے جس موضوع کا میں نے آج آغاز کیا تھا، اس فتنے کے دور میں، اس دجل کے دور میں، اس دجالیت کے دور میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جو نظر آ رہا ہے سب جھوٹ ہے، سب دھوکا ہے۔ یہ دجالیت، یہ دجل، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ ملما کاری جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم گولڈ سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ سونا نہیں ہے، اندر سے وہ کچھ اور ہے۔ اس دجالیت کے دور میں اگر ایمان بچانا ہے تو بالعموم قرآن اور بالخصوص سورۃ الکہف، اس سورہ کہف کا مطالعہ، اس کے مضامین کا بغور مطالعہ، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کو سمجھنا سمجھانا۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ پوری سورت کا حاصل کیا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا۔ شفا دوائی میں نہیں ہے، شفا اللہ کے حکم میں ہے۔ یہ موت اور زندگی کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک سچویشن ہے جس میں میں اور آپ ڈالے گئے ہیں۔ یہ امیری اور غریبی کیا ہے؟ یہ ایک اسکرپٹ ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، یہ غلط فہمی دور کر لیں ہم سب۔ ہم میں سے کوئی صحت مند نہیں ہے، کوئی معذور نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ ہم میں سے ہر شخص ایک سچویشن میں ڈالا گیا ہے، ایک چیلنج میں ڈالا گیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں تجھے یہ سچویشن، یہ چیلنج دے رہا ہوں، اب دیکھ تو اس میں کیا کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تو کیا کرتا ہے، بس اتنی سی بات۔ کسی کو غریبی کی سچویشن میں اللہ نے ڈالا ہے، میں دیکھتا ہوں بھائی یہ ایمان کے تقاضے پورے کرتا نہیں کرتا۔ کسی کو امیر بنا کے اللہ نے ڈال دیا کہ اب یہ سچویشن، بالکل اسی طرح جس طرح آج کی دنیا میں اسٹیج ڈراما ہوتا ہے، ایک شخص بادشاہ بنا ہوا ہے، ایک فقیر بنا ہوا ہے، ڈراما جب تک چل رہا ہے بادشاہ سلامت اپنے نخرے دکھا رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، فقیر جو ہے وہ دعائیاں دے رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ ادھر ڈراما ختم ہوا، اسٹیج پہ پردہ بند ہوا، ختم ہو گیا، کون بادشاہ کون فقیر۔ اب اس ڈرامے کے ختم ہونے کے بعد بادشاہ صاحب بولے فقیر سے کہ چل میرا کام کو، جب بھاگا یہاں سے پاگل ہے، جب تک ڈراما تھا جب تک تو بادشاہ تھا، اب ہے کون تو، تیری اوقات اور تیری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے، یہ متاع غرور جس کو کہا گیا، برتنے کا سامان ہے، ایک سچویشن ہے یہ جس میں میں اور آپ ڈالے گئے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکرپٹ دیا ہے، کسی کو کوئی اسکرپٹ دیا ہے، کسی کو کسی طرح سے آزمایا، کسی کو کسی طرح سے آزمایا۔ آزمائش ہے، اللہ جی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت اس سب کا حاصل آزمائش ہے۔ کسی کو شکل ایسی دے دی، کسی کو صورت ایسی دے دی، کسی کو مال اتنا دے دیا، کسی کو مال اتنا لے لیا، کسی کو اولاد دے دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو یہ دے دیا، کسی کو وہ دے دیا، کسی کو معذور بنا دیا، کسی کو صحت مند بنا دیا، کسی کو گھر دے دیا، کسی کو بے گھر کر دیا۔ سب سچویشنز ہیں، رول پلے ہے، اور اتنا چھوٹا سا پیریڈ ہے یہ جس کو ہم پتہ نہیں زندگی سمجھ کے بیٹھے ہیں، جس کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں، ایسے گزر جائے گا۔ ہم سے پچھلے والے جو قبر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی جا کر پتا کرے نا کون بادشاہ تھا، کون فقیر تھا، کون امیر تھا، کون غریب تھا، کون صحت مند تھا، کون بیمار تھا، پوچھے ان سے جا کے کیا اس بات کی کوئی اہمیت ہے ان کے لیے۔ اب جو لوگ چٹائی پہ سوتے تھے وہ بھی قبر میں ہیں، جو بڑے بڑے گدوں پہ آرام سے سوتے تھے وہ بھی قبر میں ہیں، جو بسوں میں لٹک کے سفر کرتے تھے وہ بھی قبر میں ہیں، جو بڑی بڑی عالیشان گاڑیوں میں سفر کرتے تھے وہ بھی قبر میں ہیں، جن کی اولادیں تھیں وہ بھی قبر میں، جن کی اولادیں نہیں تھیں وہ بھی قبر میں ہیں۔ کون سی نعمت ہے جس کو ساتھ لے کر دنیا کی وہ گئے اپنے؟ کوئی ایک بتا دے، مثال دے دے۔ سچویشن ہے، سچویشن ختم، رول ختم، اب حساب کتاب کا وقت ہے۔ ہاں بھائی اس چیلنج پہ تمہیں ڈالا گیا تھا، کیا کیا تم نے؟ تمہارا چیلنج یہ تھا، تمہاری سچویشن یہ تھی، تمہارا اسکرپٹ یہ تھا، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ اس ساری کیفیت میں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اس دور میں ہم نے اس فتنے کا مقابلہ نہ کیا، مادہ پرستی، مال پرستی، عقل پرستی، ظاہر پرستی، اور اس بات کا اگر ہم نے یقین نہ کیا کہ جو نظر آ رہا ہے یہ دجل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بڑے بڑے دانشور جو بٹھائے گئے ہیں ٹی وی شو، ٹاک شوز میں نہ جانے کہاں کہاں پر، اور مسلط انہوں نے تو دماغ سازی کی ہے، یہ باقاعدہ انڈکٹ کیے گئے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹارگٹ دے دے کر لوگوں کے درمیان میں ڈالا گیا ہے، نہ جانے کس کس طریقے سے ذہن سازی کرائی گئی ہے، کامیابی ناکامی کے معیارات جو بنائے گئے سب جھوٹ ہے، دھوکا ہے، بکواس ہے. ہمیں پلٹنا ہوگا اصل کی طرف، واپس آنا ہوگا. اور اللہ کی قسم، اگر یہ ایمان کا دیا یہاں جل جائے تو پتہ چلے گا کہ باسی روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھانے کا کیا مزہ ہے. پھر پتہ چلے گا. اللہ کے بندوں کی نشانی بتائی گئی ہے. اللہ کے بندے کون؟ جو اپنا ایمان زندہ کر لیں. معذرت کے ساتھ ہم سب کی سچویشن یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا بہت کم کہ جس کے سینے میں ایمان باقی ہے. اس بات کو کوئی میری ایگزیجریشن نہ سمجھیے گا، کوئی جذباتی بات نہ سمجھیے گا. ہم سب اس زوم میں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. ہم میں سے اکثر قبر ہے، قبر ایمان کی. ہمارا ایمان مر چکا، چلتی پھرتی لاش ہے ہمارے اندر. ایک جانور ہیں ہم، دو ٹانگوں پہ چلنے والا، جس کی زندگی کا مقصد ہے کھاؤ پیو سو جاؤ. یہ ایمان جس دن یہاں جاگ گیا، اللہ یہاں محسوس ہونے لگا نا، تو گناہوں سے بدبو آئے گی ہمیں. یہ کوئی میں آپ کو وہ نہیں سمجھے گا کہ وہ جو ماورائی باتیں کر رہا ہوں. بدبو آئے گی، کراہیت آئے گی گناہ سے. اور جس دن یہ کیفیت ہو جائے، الحمدللہ آپ سمجھ جائے گا ایمان زندہ ہو گیا ہے. جب ایک گناہ کو دیکھ کر، اللہ کی معصیت کو، نافرمانی کو دیکھ کر کراہیت آ جائے، غصہ آ جائے، بدبو آئے اس کے اندر سے، یہ نشانی ہے کہ ایمان جاگ گیا ہے بھائی، الحمدللہ. اور ہماری کیفیت تو، ہم تو گناہوں میں گرے پڑے جا رہے ہیں، گھسے چلے جا رہے ہیں اس دلدل میں، غلاظت میں. ہمیں تو خوشبوئیں آ رہی ہیں وہاں سے. ابھی یہ لیکچر سن رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر، کچھ حضرات سو رہے ہیں، کچھ ٹائم گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ گھڑی دیکھ رہے ہیں کہ جلدی سے ٹائم ہو، نماز کھڑی ہو. دو چار توجہ سے سن بھی رہے ہیں اللہ کے توفیق سے. زیادہ سے زیادہ کتنی دیر ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے، اپنا موبائل کھولیں گے، جیسے پہلا وہ نکل کر سامنے آئے گا، واٹس ایپ کا میسج یا فیس بک کا پیج یا اور جو کچھ بھی اس کے اندر خرافات ہیں، ایسے یوں دیکھیں گے. اور کیا، کون سا لیکچر، کون سی ایمانیت، کون سا، سب تو آپ ختم، زیرو. پھر وہیں کے وہیں، پھر وہی تماشے، پھر وہی دجل ہے، پھر وہی ناچ گانا، وہ تھرل، وہ مزے، وہ مستی، وہی نیم بھرانا، جو کچھ منظر ہیں اس کے اندر، جو دیکھ دیکھ کے صبح سے شام اپنے آپ کو غلاظت میں گھسیٹے جا رہے ہیں، اللہ سے دور ہوئے جا رہے ہیں، ہوئے جا رہے ہیں، ہوئے جا رہے ہیں، ختم. پھر وہی جائیں گے کاروبار میں، جا کر دکان کھولیں گے، اور پھر وہیں سے پلاننگ شروع ہوگی کہ گاہک کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، خراب مال کیسے بیچنا ہے، نقص کو کیسے چھپانا ہے، سامنے والے کا پیسہ کیسے اینٹنا ہے. یہ ہے بھائی اصل بات. اور جو دکان پہ جا رہا ہے خریدنے کے لیے، وہ بھی اسے چکر میں گئے، دکاندار کو کیسے بیوقوف بنانا ہے، کیسے اس کو دو دے کے تین کا مال لینا ہے. اور آدمی اس چکر میں، ہر آدمی اس چکر میں. گھروں کے اندر بھی یہی چکر چل رہے ہیں، گھروں کے باہر بھی، بازاروں میں یہی چکر چل رہے ہیں. اور انتہا یہ ہے کہ اب تو مسجدوں کے اندر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، باقی تو کیا مثال دیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. سورہ کہف کا مطالعہ، یہ تو میں نے ایک بات ارادہ تھا کہ کچھ نہ کچھ بات آگے کی جائے، اور خاص طور پر اس کی دوسری جو آیت ہے سورہ کہف کی، جس میں اشارتاً ایک بہت بڑی جنگ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، بعثاً شدیداً، جس کو احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، ملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا. عیسائیوں کے ہاں ان کی کتابوں میں اس کو آرمگڈون لکھا گیا ہے. یہ جنگ تو ہونی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہونی ہے تو ہونی ہے، بات ختم ہو گئی. البتہ اس جنگ میں میں اور آپ کہاں ہوں گے، یہ ہے اصل مسئلہ میرا اور آپ کا. میں اور آپ اس جنگ کو رکوا نہیں سکتے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اگلی دفعہ سے ارادہ ہے کہ سورہ کہف کو ہم آیت بہ آیت پڑھیں گے، اللہ نے توفیق دی تو. تو باسن شدید من لدن، وہ شدید جنگ جو لادی جائے گی، ہمارے بلانے سے نہیں آئے گی، ہم پر وارد ہوگی، ہم اس میں دھکیل دیے جائیں گے. ہم بچنا بھی چاہیں گے تو نہیں بچ سکیں گے، قرآن کہہ رہا ہے نہیں بچ سکیں گے. اس جنگ کی تیاری میں لگنا ہے بھائی. اور اس جنگ کے اندر وہی آدمی کام آئے گا جو مشقت کر کے اپنے آپ کو سخت کر چکا ہوگا، اپنی ہمت جوان کر چکا ہوگا، آسائشوں میں لگے ہوئے، عیاشیوں میں لگے ہوئے، آسانیوں میں لگے ہوئے، یہ جسم کسی کام کے نہیں ہے. ہم تو بیٹھ جائیں تو اٹھ کر ہمیں کھڑا ہونا مشکل ہوا، تو ہماری میری اپنی کیفیت ہے. ہم کیا جا کر کسی جنگ میں کیا کام کریں گے. اس لیے کہ آسائشوں کے عادی ہو گئے ہیں، لذتوں کے عادی ہو گئے ہیں، مزے مستیوں کے عادی ہو گئے ہیں. اس جنگ کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں یہ ٹاسک دی گئی تھی کہ بھائی تیاری کرو، اللہ کا پارٹی بن کے، اللہ کے سپاہی بن کے تم نے شیطان کی پارٹی کے ساتھ جنگ کرنی ہے. ہم تو خود اس کی پارٹی بنے ہوئے ہیں، ہم کیا جنگ کریں گے اس سے؟ ہم تو اس کے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. اس کے بغیر نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی دفعہ سے سورہ کہف کا مطالعہ باقاعدہ آیت با آیت کریں گے، تاکہ اس دور میں یہ سورہ مبارکہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہدایات لے کر آئی ہے، کیا عملی وہ بات ہے، وہ نور جو اس قرآن سے ہمیں مل سکتا ہے، جس سے اس دور کے ان فتنوں کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں. اور سب سے بڑی وہ دولت جس کو ہم اطمینان سکون کہتے ہیں، جو اصل کامیابی ہے، اصل کامیابی، اصل کامیابی، اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں ایک لگژری ایک بیڈ روم کے اندر سو رہا ہوں. کتنے ہی لگژریس بیڈ روم میں سونے والے سو نہیں پا رہے، نہیں سو پا رہے، پوری پوری رات کروٹیں بدل رہے ہیں، تکلیفوں میں ہیں، درد میں ہیں، بے خوابی میں ہیں. اس کے مقابلے میں کامیابی وہ شخص کے پاس ہے، وہ سو رہا ہے وہاں زمین کے اوپر، اور ایسا سو رہا ہے کہ مزے سے سو رہا ہے، ہر چیز کو بھلا کے سو رہا ہے، گہری نیند میں سو رہا ہے. سبحان اللہ، سو کے اٹھا تو فریش تازہ دم. یہ ہے اصل دولت. اس بات کو جب تک نہیں سمجھیں گے اس دور میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور اس کا شکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.